أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.
صدق الله نبي. قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, ساتھیوں, عزیزوں, ماؤں اور بہنوں, کل سورہ قصص کے جس حصے پر ہم گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ قریش کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو قریش کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر آپ کی دعوت ہم قبول کر لیں گے تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے, ہماری دنیا برباد ہو جائے گی, ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا اور دنیا میں ہم مفلوک الحال ہو جائیں گے, اس لیے وہ ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چار جواب دیا تھا, کل ہم نے اس کا تفصیلی مطالعہ کیا اور آخر میں یہ بات آئی تھی کہ بہرحال تم کو اپنی دنیا سے اتنا پیار ہے, اتنی محبت ہے, معلوم ہونا چاہیے کہ بہت قلیل ہے اور حیات جاویداں اخروی زندگی کی تمنا کرنی چاہیے, اس کی تیاری کرنی چاہیے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار بھی تم کر لو تو بہرحال تم کو یہاں لمبی زندگی نہیں ملنی ہے اور آخرت کی ابدی زندگی میں پہنچ کر تمہیں خسارے کا احساس ہوگا. بات یہاں ختم ہوئی تھی. آج کی پوری گفتگو پھر اسی موضوع کے تحت گھومتی رہے گی, لیکن اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ تم نے آخرت کی دنیا کو فراموش کر دیا ہے, آخرت کی زندگی کو تم نے فراموش کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یوں پوچھتا ہے, افمن وعدناہ وعدا حسنا, کیا وہ شخص بہتر ہے جسے ہم نے آخرت کی زندگی میں ایک اچھی زندگی دینے کا, جنت کی زندگی دینے کا, نعمت بھری زندگی دینے کا, عزت سے سرفراز کرنے کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے, کیا وہ شخص بہتر ہے جس سے یقیناً وہ ملاقات کرے گا, اس انجام سے وہ ملاقات کرے گا, اسے آخرت کی اچھی زندگی ملنے والی ہے, وہ شخص بہتر ہے یا وہ شخص جسے دنیا میں کچھ متاع مل گئی, دنیا میں کچھ دولت مل گئی اور آخرت میں عذاب کے لیے حاضر کیا جائے گا, بتاؤ تم میں دونوں میں سے کون سا پوزیشن اور کون سا رویہ بہتر ہو سکتا ہے؟ ایک وہ آدمی جس سے ہم نے اچھے وعدے کیے ہیں اور آخرت میں ان وعدوں کو وہ یقیناً دیکھے گا اپنی آنکھوں سے, اور یہ وہ آدمی جس کو دنیا میں کچھ دولت تو ضرور مل گئی لیکن آخرت میں عذاب کے لیے خدا کے ہاں حاضر کیا جائے گا, بتاؤ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ گزارش ہے کہ آگے آ جائیں, سامنے جگہ خالی ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کا حال سوچو جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر کیا جائے گا, وہ اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے خدا کے ہاں جواب نہیں دے پائیں گے جب ان سے خدا سوال کرے گا. وہ یوم یُنَادِیہِمْ فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکَائِیَ الَّذِینَ کُنتُم تَزْعُمُونَ, کہاں ہیں وہ تمہارے شریک, کہاں ہیں تمہارے معبود, کہاں ہیں وہ تمہاری ہستیاں جن کو تم پوچھتے تھے, جن کی تم عبادت کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر. قیامت میں وہ منظر یاد کرو, تم تو آج رسول کی دعوت کا انکار کرتے ہو, دنیا بگڑ جائے گی اس کا تم کو خدشہ ہے, ٹھیک ہے دنیا بگڑ جائے گی لیکن آخرت کے دن کیا ہوگا جبکہ تم کو سوال کے لیے حاضر کر دیا جائے گا اور خدا تعالیٰ اس دن چار سوال کرے گا. اور پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتاؤ تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں, بلاؤ ان کو جن کے زام پر تم دنیا میں ریچتے تھے, دنیا پر فریبتا تھے, بلاؤ ان لوگوں کو جن کی تم عبادت کرتے تھے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا وہ لیڈران, وہ سرکردہ لوگ, وہ شہر کے بڑے لوگ جن کی گویا کہ ورغلانے میں آ کر عوام اللہ کے رسول کی دعوت کی مخالفت کرتے تھے، وہ لیڈر آگے بڑھیں گے. انہیں معلوم ہے، پوچھا تو گیا ہے عوام سے کہ بلاؤ تم اپنے شرکا کو، بلاؤ تم اپنے معبودوں کو، لیکن معبودوں کو بلانے سے پہلے یہ لیڈر خود آگے بڑھ کر اپنی صفائی پیش کریں گے. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا، اے پروردگار ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، آج ہم یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. وی ایکسپٹ دی ریسپانسبلٹی، ہم یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، لیکن ہم نے ان کو ویسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے. اغوائنا ہم کما غوائنا، ہم جیسے مردود ہوئے تھے، ہم جیسے دنیا میں جو گمراہ ہوئے تھے ویسے ہی ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. تبرعنا الیک، اے پروردگار ہم ان سے بری ہیں، ہم نے گمراہ تو کیا تھا، ہم نے تو نظریہ پیش کیا تھا، لیکن ماننا نہیں ماننا ان کی ذمہ داری تھی. جس طرح سے گمراہ ہم میں اپنی ذمہ داری ہے، اس طرح ان کی گمراہی کی ذمہ داری ان پر ہے. ہم نے تو راستہ بتایا، ہم نے تو ان کو بہلایا، ہم نے تو ان کو پھسلایا، ہم نے تو رسول کی مخالفت میں ان کو اٹھا کر کھڑا کیا، لیکن یہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. ان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا تو اپنی گویا کہ وہ برات کا اعلان کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اچھا بھائی چلو، لیڈروں نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا، لیڈروں نے تو ایک طرف سے تو ذمہ داری بھی قبول کی اور دوسری طرف خود ذمہ داری تم پر ڈال دی، عوام پر، کہ تم گمراہ ہوئے، گمراہی کی ذمہ داری تم پر ہے. ٹھوکر تم نے دین کے اجالے میں کھائی ہے، اندھیرے میں نہیں. رسول کے آنے کے بعد، رسالت کا آفتاب چمکنے کے بعد تم نے اگر ٹھوکر کھائی ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری غلطی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بلاؤ. پھر دوسرا سوال ہوگا، وکیل ادعو شرکاءکم فدعوہم، بلایا کہا جائے گا کہ بلاؤ تم اپنے شرکا کو، یہ دوسری مرتبہ سوال ہوگا، بلاؤ تمہارے وہ رب، تمہارے وہ معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے. فلم یستجیب لہم ورأوا العذاب، وہ جواب نہیں دیں گے. سراست میگی کا عالم ہوگا، بالکل جو ہے آدمی حواس باختگی کے عالم میں، جب اللہ تعالیٰ ظلم، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصرار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار اس بات کا مطالبہ ہوگا، پکارو اپنے معبودوں کو، تو لوگ جو ہے مجبوراً پکاریں گے اور غیر دانستہ طور پر اضطرار کی حالت میں پکاریں گے ان معبودوں کو. جب پکاریں گے فلم یستجیب، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ ہستیاں ہی نہیں، تاریخی ہستیاں نہیں، دنیا میں ان کا وجود نہیں تھا، بس کچھ نام تھے، کسی کا نام وینکٹیشورا رکھ لیا، کسی کا نام گنیشا رکھ لیا تھا، کسی کا نام لات، کسی کا نام عزا، کسی کا نام منات، یہ سارے نام لوگوں نے رکھ لیے تھے. پکارے جائیں گے اس دن، نہ گنیش آئے گا، نہ وینکٹیشورا آئے گا، نہ کوئی اور آئے گا، نہ لات آئے گا، نہ منات آئے گا، نہ عزا آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. فلم یستجیب لہم، کسی کی طرف سے کوئی داد رسی نہیں ہوگی. ورأوا العذاب، عذاب دیکھ لیں گے تب وہ پچھتائیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، ہائے ہائے اگر ہم ہدایت پا لیتے، ہم رسول کی دعوت کو مان لیتے، قبول کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. پھر سوال ہوگا، ویوم ینادیہم فیقولو ماذا اجبتم المرسلین، پوچھا جائے گا کہ اچھا تم نے تو اپنے معبودوں کو پکارا، کوئی جواب نہیں ملا، اب یہ بولو کہ رسول جب تم کو پکارتے تھے تم نے اس کا کیا جواب دیا؟ تمہارے معبود تو اس وقت جواب نہیں دے سکتے، لیکن رسول جب تم پکارتے تھے تمہارے معاشرے کے اندر، رسول نے دعوت کا پرچم جب بلند کیا تب تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تب اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا تو فعمیت علیہم الانباء، اس وقت گویا کہ ان کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی، ان کی عقل محو ہو جائے گی، کوئی چیز ان کی یادداشت میں نہیں رہے گی، گویا کہ ان کا پورا فلاپ ہی ختم ہو جائے گا، کوئی چیز ان کے اندر جو ہے ذہن میں یاد آئے گی نہیں، بات نہیں آئے گی. یوم دن پہم لا یتسالون، اور کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے، آج کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی ہمنوا نہیں، کوئی درد مند نہیں، کوئی غم گسار نہیں ہے، آج کس سے پوچھیں گے؟ نہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی ان کی یادداشت کام دیتے ہی. آج تم سوال یہ ہوگا کہ رسولوں نے جب تم کو پکارا تھا تو تم نے کیا جواب دیا؟ تو یہ لوگ جواب نہیں دے سکیں گے، ان کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی، ان کی عقلیں محو ہو جائیں گی، اور یہ سوال کریں گے لوگوں سے تو کہیں سے جواب بھی نہیں ملے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ عالم پیش کر کے، یہ پکچر پیش کر کے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو، پلٹ کر آؤ. وہ دن ہوگا جبکہ کہیں سے کوئی تم کو مدد نہیں ملے گی، نہ تمہارے معبود تمہارے کام آئیں گے. رسول جب نے تم کو پکارا تھا تو اس کا جواب کیا دیا تم نے؟ اس سوال کا جواب بھی تم اس وقت نہیں دے سکتے. ایسے حالت میں تمہارے لیے یہی چارہ کار ہے کہ توبہ کرو. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا، البتہ جس نے توبہ کیا ہو اور جس نے عمل صالح کیا ہو اس کے لیے گویا کہ آخرت میں فلاح ہے. ان یکون من المفلحین، فلاح اسی کے لیے جو دنیا میں توبہ کر کے عمل صالح کا رویہ اختیار کرے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بڑا اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے منتخب کرتا ہے، وہ اس کا اختیار ہے. آخر تم کون ہو اللہ پر اعتراض کرنے کے لیے؟ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا غالباً سورہ ابراہیم میں، آج سے چار سال پہلے، تین سال پہلے، کہ اس میں مکے کے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانا تھا، کسی کو نبی منتخب کرنا تھا، تو کیا مکے کے اندر اور طائف کے اندر کوئی بڑے سردار نہیں ملے، کوئی بڑے بزنس مین نہیں ملے، رئیس ابن رئیس اور شیخ ابن شیخ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں ملا؟ آخر اللہ تعالیٰ کی نگاہ جا کر اس یتیم پر پڑی جو فقیر ہے، مسکین ہے، جسے کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں، ایسے آدمی پر جسے دنیا میں کوئی سہارا نہیں، اسی کو منتخب کرنا تھا؟ یہ سوال اعتراض کر دیتے تو اللہ نے یہ جواب دیا، آخر تم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اللہ ہے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، منتخب کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کی مرضی ہے۔ ماں کان لہم القیرہ، اور اس کے اختیار میں تم مداخلت نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسے رسول بنایا جائے کسے نہ بنایا جائے، تم سے پوچھ کر تھوڑی جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا، یہ ہمارا اختیار ہے، یہ ہمارا جو ہے گویا کہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم جسے چاہے رسول منتخب کریں گے۔ سبحان اللہ و تعالیٰ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ان باتوں سے جو تم بناتے ہو، اللہ تعالیٰ کی پھر تعریف آئی کہ وہ پروردگار ہے جو تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، کھلے حال کو بھی چھپے حال کو بھی، وہی پروردگار ہے، وہ اللہ لا الہ الا ہوا، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس کی حمد اور جس کی تعریف اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، ولہ الحکم، اور اسی کا حکم چلے گا، اس دنیا میں بھی اسی کا حکم چلنا چاہیے اور آخرت میں بھی اسی کا حکم چلے گا، تمہارا کوئی حکم نہیں چلے گا کہ کس کو نبی بنایا جائے کس کو نبی نہ بنایا جائے، یہ ساری باتیں نہیں چلے گی، اس دنیا میں بھی اسی کا حکم ہوگا، وإلیہ ترجعون، آخرت میں اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آخر اس خدا تعالیٰ کی بات ماننے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے؟ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا چیز اڑنگے آ رہی ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننا چاہتے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ، اگر اللہ تعالیٰ، تم پر ذرا سوچو، اب یہ ہے کہ معقولات یعنی عقل کی جو باتیں ہوتی ہیں، معقولات کو محسوسات کی شکل میں ڈھال کر پیش کیا جاتا ہے، یہ فلسفے کا ایک اصول ہے کہ جو چیزیں ماحول فطری ما فوق الطبیعات ہوتی ہیں، جو میٹا فزیکل ریالٹیز جسے کہیں گے، یعنی حقیقت جو ما بعد الطبیعات ہیں، میٹا فزیکل جو ریالٹیز ہیں، ان معقولات کو محسوسات کی شکل میں، مثالوں کی شکل میں، آدمی جسے دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر اختیار کر سکے، اس میں ڈھال دیا جاتا ہے، یہ فلسفی کا ایک اصول ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے کہا کہ آخر خدا تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کرنے میں تمہیں کیا چیز جو ہے آڑے آ رہی ہے؟ تم معقولات کو محسوسات کی شکل میں دیکھو تو صحیح کہ وہ کون ہے پروردگار جو اگر رات کو ہمیشہ قیامت تک تم پر قائم رکھ دے تو ہے تمہارا کوئی خدا جو تمہیں اجالا پیدا کرے، تمہارے لیے دن کا انتظام کر سکے؟ کوئی خدا نہیں جو تمہیں دن کا انتظام کر سکے۔ یا پھر ایسا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک دن ہی دن پیدا کر دے، اجالا ہی اجالا پیدا کر دے، تو کون سا خدا ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آ سکتا ہے؟ یہ اصل میں، یہاں موقع نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ سورہ یاسین میں ہم جائیں گے تو وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ گویا کہ قرآن اس بات کو بتاتا ہے کہ زمین جو چکر لگا رہی ہے آربٹ کے اطراف، ایک آربٹ اس کا بنا ہوا ہے، ایک مدار ہے، اور اس مدار میں بچی کھیل رہی ہے، آپ ادھر توجہ رکھیے، بچوں کا تو یہی معاملہ ہے، اگر میرا بچہ آتا تو میں بھی اسے لے کر گود میں بٹھا لیتا، یہ سب ہوتے رہے گا۔ تو یہ جو زمین ایک مدار میں گھوم رہی ہے، اس گھومنے کے نتیجے میں زمین کے بعض حصے جو ہے باری باری سورج کے سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک حصہ زمین کا جو ہے سورج سے دور ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دن اور رات کا الٹ پھیر ہے۔ یہ موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، انشاءاللہ ہم کبھی تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ جو روٹیشن کا جو انتظام کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جامد و ساکن کرہ ارض نہیں ہے، یہ کرہ ارض گویا کہ یہ ارض جو ہے اسٹیٹک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر موشن ہے، موومنٹ ہے، اور اس موومنٹ کے نتیجے میں ایک حصہ سورج کے سامنے آتا ہے، ایک حصہ سورج سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ باری باری آنے جانے کی وجہ سے دن اور رات ہے، اور دن اور رات کے باری باری آنے جانے کی وجہ سے انسانی زندگی کا یہاں موجود ہونا ممکن ہے، ورنہ انسانی زندگی موجود نہیں ہو سکتی تھی، انسانی زندگی کا وجود ہی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ ہمیشہ قیامت تک اگر دن رہے تو انسان اس میں آرام کب کرے گا، سوئے گا کب، اس کے ذہن کو کب سکون ملے گا، اور زندگی بھر رات ہی رہے، قیامت تک رات رہے، تو آدمی کمائے گا کیسے، دمائے گا کیسے، زندگی کی لذتیں کیسے اٹھائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ یہ اصل میں ایک سائنٹیفک آیت ہے، لیکن اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے میں آخر تمہیں کیا مشکل ہے؟ وہ خدا جس کے گویا کہ ربوبیت، اس کی حکمت تم کائنات کے اندر دیکھ سکتے ہو، اگر وہ رات کو قیامت تک بنا دیتا تو دن پیدا کرنے والا کوئی خدا نہیں ہے تمہارے پاس، اور اگر قیامت تک وہ دن ہی پیدا کر کے رکھتا تو رات کو لے آنے والا کوئی خدا تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ایک بہت خاص اسلوب ہے، افلا تسمعون افلا تبصرون، پوچھتا ہے رات کی ٹھنڈک میں، کیا تمہیں کچھ سنائی دیتا ہے؟ رات کی تنہائی میں، رات کی خاموشی میں بھی کیا تمہیں خدا تعالیٰ کی بات کہیں سنائی دیتی ہے؟ اور دن کے اجالے میں کہیں خدا تعالیٰ کی قدرت تم کو نظر آتی ہے؟ رات میں اس نے تسمعون کا لفظ استعمال کیا، انہیں رات میں تو دیکھ نہیں سکتے، اس کے سننے کا کام تو کر سکتے تھے اور دن میں دیکھنے کا تو کام کر سکتے تھے، نہ تم نے رات سے سبق لیا نہ تم نے دن سے سبق لیا، یہ تمہاری گویا کہ بدقسمتی ہے، ہائے تم پر، دکھ تم پر، تم نے نہ رات سے فائدہ اٹھایا نہ دن سے فائدہ اٹھایا۔ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رات کو پیدا کیا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تم اطمینان حاصل کرو، اور دن اس نے پیدا کیا ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، زندگی کی دوڑ دھوپ میں تم شریک رہو اور تمہاری زندگی کے اندر حرکت نمودار ہو، اس لیے ہم نے دن کو پیدا کیا۔ گویا کہ دن میں حرکت کرو اور رات میں سکون پاؤ، دن میں روزی روٹی کمانے کے لیے محنت کرو اور رات میں سکون اور اطمینان پاؤ، اس کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ لیکن تم ایسے ہیں کہ نہ دن سے سبق لیتے ہیں نہ رات سے سبق لیتے ہیں، بلکہ پھر تم خدا تعالیٰ کو بھول کر شرکا کو گھڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے علاوہ اور لوگوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر یہ چوتھا سوال قیامت کے دن ہوگا، وہ یوم یونادین فیقول اینا شرکائی الذین، پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور یہ سوال اس لیے دہرایا جائے گا کہ اب رسولوں کو ایک ایک کر کے اٹھایا جائے گا، ایک ایک امت کھڑی ہوگی اور اس امت کے بیچ میں سے ایک رسول کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ رسول، تم گواہی دو کہ تم نے وہ میسج، وہ پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ ہر امت کے بیچ بیچ میں سے ایک رسول نکل کر آئے گا۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایک ایک شہید کو، ایک ایک گواہ کو، ایک ایک رسول کو لا کر کھڑا کرے گا اور رسول جو ہے گواہی دے دیں گے کہ پروردگار، ہم نے اس قوم تک میسج پہنچا دیا تھا، اگر انہوں نے توحید کا راستہ اختیار نہیں کیا، شرک میں یہ لوگ مبتلا تھے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس گمراہی کی ذمہ داری یہ ہے، ہم نہیں، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم، رسول کی بات کا انکار کرنے کے بعد آپ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اب کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات آج سچی ثابت ہوگی۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ تم نے جھوٹ گھر رکھا تھا وہ سارے کا سارا رفو چکر ہو جائے گا اور آج تمہارا جھوٹ کام نہیں آئے گا۔ یہ گویا کہ ایک آخرت کا منظر کھینچ کر اللہ نے بتایا کہ تم آخرت کو فراموش کر چکے ہو اور دنیا پر فریفتہ ہو، اور دنیا کی زندگی کے اندر خسارہ ہونے کے ڈر کی وجہ سے تم رسول کی بات کا انکار کرتے ہو۔ اب ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ تم کو دنیا پر اتنی گویا کہ محبت، دنیا پر اتنا فریفتہ ہو، دنیا پر اتنے ریجھے جاتے ہو، دنیا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو۔ تمہاری مثال اس شخص کی تھی، قارون کی مثال۔ قارون جو دنیا کا بہت بڑا سرمایہ دار تھا، بہت بڑا کیپٹلسٹ تھا، بہت بڑا دولت مند تھا، بہت بڑا سرمایہ دار انسان تھا، اس کی کیا درگت ہوئی، اس کا کیا انجام ہوا، اس واقعے کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیہم، قارون کون تھا؟ اس پر علماء کے درمیان گفتگو ہے۔ قارون اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ایک فرد تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا، حضرت موسیٰ کے والد اور قارون کے والد دونوں بھائی تھے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ کا سگا چچا زاد بھائی ہوا یہ قارون، گویا کہ بنی اسرائیل تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل امت جس پر اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچی تھی، انبیاء آئے تھے، اس امت میں سے یہ فرد تھا قارون، پہلے تو یہ مومن تھا، لیکن اس کے بعد اس کا معاملہ علیحدہ ہو گیا۔ کفر و ایمان کی جب کشمکش بڑھتی ہے اور مارکہ اسلام اور جاہلیت جب دنیا میں برپا ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہوتا ہے وہ چھٹ کر ایک طرف آتے ہیں، اور جن کے اندر نفاق کا روگ ہوتا ہے، کفر کی طرف جن کا میلان ہوتا ہے، وہ لوگ آگے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ فلٹر کرنے کا پروسیس ہے، مارکہ حق و جاہلیت، حق و باطل کے درمیان جو کشمکش ہوتی ہے، اس سے فلٹر ہو کر بعض لوگ جن کو حق کی طرف توجہ ہے وہ لوگ ادھر آ جائیں گے، اور جن کی توجہ کفر کی طرف ہے وہ لوگ ادھر چلے جائیں گے۔ یہ فلٹر کرنے کا پروسیس تھا۔ قارون جو ہے اس کفر کے اور ایمان کے کشمکش میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بننے تک تو ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی آپ نبی بنے اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اسے اس وجہ سے غصہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی خاندان کے تھے، شرف کے لحاظ سے، تقدس کے لحاظ سے ایک ہی تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ حسد کے مارے جلنے لگا اور کہنے لگا کہ آخر موسیٰ کو کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ ان کو نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، اور ہم بھی اسی خاندان سے ہیں، ہم نبی نہیں اور یہ نبی ہو گیا۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اسے گویا کہ قسم کا وہ ایک حسد کا شکار ہوا اور آپ کی دشمنی پر وہ تل گیا۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے دربار فرعون کا چونکہ ایک آدمی تھا، تو فرعون سے اس کے قریبی رشتے بڑھتے گئے اور فرعون سے وہ قریب ہوتا گیا، اور فرعون کا موسٹ پاورفل آدمی نمبر 2 تھا، وہ پاورفل نمبر آدمی نمبر 1 وہ تھا، ہامان تھا۔ حامان کے بعد پاور میں، قوت میں فرعون کے پاس سب سے نزدیک جو دوسرا مقام تھا وہ اس کا قارون کا مقام تھا. حامان تو فرعون کی ذات میں سے تھا، فرعون کی نسل میں سے تھا، قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن بنی اسرائیل میں ہونے کے باوجود وہ فرعون کے ساتھ جا کر ملا. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نام مسلمانوں کیسے ہیں، لیکن آج ہماری حکومت میں کتنے لوگ ہیں جو منسٹر کی پوسٹ پر ہوتے ہیں، کتنے ہمارے جرنلسٹ ہیں جن کی بیویاں یہودی، نصرانی اور ہندو ہوتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے ہر زمانے میں. نام کا لیبل تو مسلمانوں کا لگے گا، لیکن ان کے تعلقات، ان کی دوستی، ان کے سرپرست کفار ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، نصارہ ہوتے ہیں، یہود ہوتے ہیں. آج بھی اس امت مسلمہ کے اندر ایسے بدقسمت لوگ پائے جاتے ہیں، اس ہندوستان میں بھی، جن کا نام تو مسلمانوں کا جیسا ہے لیکن شرم آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے. مسلمانوں کا کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کافروں کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے، ان کی حمایتی ہوتے ہیں. تو قارون بھی ایسا ہی ایک انسان تھا کہ وہ فرعون کا بڑا قریبی آدمی تھا، اور نہ صرف اتنا قریبی آدمی تھا بلکہ یہ ہے کہ آپ کو ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں کہ ایک پروگرام اس نے بنایا تھا، ایک آرڈیننس جاری کیا تھا فرعون نے، ہم نے دیکھا اسی صورت کے اندر، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کیا جائے. یہ جو آرڈیننس تھا، یہ جو بل اس نے پاس کیا تھا، یوں کہیے ہماری زبان میں، تو یہ بل جو ہے بیچ میں تھوڑے دنوں کے لیے وقفے میں سسپینشن کا شکار ہو گیا تھا، اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مدین چلے گئے، اس دوران میں بنی اسرائیل کے اولاد کے قتل کا پروگرام تھوڑے دنوں کے لیے رک گیا تھا، بھول گئے تھے. لیکن یہ نالائق، یہ کمبخت، یہ منافق انسان، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے دعوے کے بعد فرعون کے دربار میں پھر اس پروگرام کی اس نے ری امپلیمنٹ کیا. وہ یہاں کے ٹاڈا تھا، ٹاڈا کے چلے جانے کے بعد پھر کچھ دن وقفہ رہا، پھر اس کے بعد پوٹو کی شکل میں ایک بل آیا، پھر کچھ دنوں کے یہ بل بھی جائے گا، کوئی اور بل آئے گا پوٹلا کے نام سے، جو بھی ہوگا. تو اس طرح سے یہ سب پروگرام بنتے رہیں گے، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. اسی طرح سے یہ قارون کا یہ طریقہ تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے قتل کرنے کا پھر سے اس نے منصوبہ بنایا، پھر سے اس نے پروگرام بنایا. سورہ مومنون کے اندر ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ وہ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے اس نے نیا منصوبہ بنایا کہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کریں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کے ساتھ جو ہے معاملہ درپیش تھا. ابو لہب اور قارون دونوں کے اندر بڑی مماثلت ہے، یہاں موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. ابو لہب کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسا ہی تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس قارون کا مقام تھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب. دونوں جو ہے سرمایہ دار تھے، دونوں مالدار تھے، دونوں کنجوس تھے، دونوں جو ہے بڑے ہی دنیا پرست انسان تھے دونوں میں، اور دونوں کو اپنے رسولوں سے بڑی پرخاش تھی، بڑی دشمنی تھی. تو یہ کہ اس طرح سے دونوں کے درمیان مماثلت بھی ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے بہت دولت عطا کر رکھی تھی، بہت کمایا یہ. اور ایسے جو لوگ دنیا کما لیتے ہیں اس کو دیگر لوگ اچک لیتے ہیں، اور جب دنیا کما لیتے ہیں تو ان کو اپنی ملت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. خود اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے کیپٹلسٹ ہیں، بہت بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، لیکن ان کو مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مسلمان اگر کسی پروگرام کے لیے انوائٹ کریں گے تو کبھی جو ہے اس کا جواب نہیں دیں گے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہوئے وہ ثابت نہیں کرنا چاہتے. دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. قارون کا بھی یہی طریقہ تھا. ہاں وہ بنی اسرائیل سے، لیکن چونکہ اتنا پیسے والا ہو گیا تھا، اتنا مالدار ہو گیا تھا، اپنی قوم سے اسے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ رولنگ کمیونٹی کے ساتھ جا کر مل گیا تھا. اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنَاؤُ. اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ اس کی کنجیاں ایک بڑی جماعت کے ذریعے سے بھی اٹھائی نہیں جا سکتی تھی، اتنی دولت اس کے پاس دی گئی تھی. اس کا ایک مطلب جو ہے، صرف مولانا امین حسن استائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ بڑی بہترین تشریح کی ہے. ہم اکثر یہ سمجھیں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی کنجیاں، جو چابیاں، گوڈریج کی جو کیز ہوتی ہیں ہمارے پاس، وہ ہم سمجھیں گے کہ کتنے بوریوں میں بھر کر چابیاں لے کر جاتا تھا ہوگا. آپ یہ سوچیں گے، ایسا نہیں ہے. چابیوں سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو کنز کہتے ہیں، ایکسٹرا جو اماؤنٹ ہو جائے، جو سیونگ کا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو کنز کہتے ہیں. جو بزنس کیپیٹل ہوتا ہے اس کو کنز نہیں کہا جاتا، بلکہ آدمی کے جو سیونگس ہوتے ہیں، جو پراپرٹیز وہ بناتا ہے اور جو وراثت میں چھوڑ کر جاتا ہے، اسی کو کنز کہا جاتا ہے. اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس زمانے میں مال رکھنے کے لیے الماریاں نہیں تھیں، اس زمانے میں سیف لاکرز اویلیبل نہیں تھے بینکوں میں، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. وہ خزانے دفن کرتے تھے لوگ، دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر سے گھر عمارت بنا دیتے تھے اور اس پر بڑے بڑے پھاٹک لگاتے تھے. اس پھاٹک میں بہت بڑے بڑے لوہے کی کنڈیاں ہوتی تھیں اور اس پر اڑنگے لگاتے تھے. ہمارے یہاں جو ہے اردنڈا بولتے ہیں تمل میں، ہے نا، پرانے گھروں میں تھا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا اردنڈا، دیکھا ہے آپ نے. وہ اردنڈا جو ہے، جسے اڑنگے کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے اڑنگے ہوتے تھے، بڑے بڑے جو ہے اس کے کھپل ہوتے تھے. وہ ساری چیزیں اٹھانے کے لیے ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. آج بھی اگر اس طرح کے اڑنگے اردنڈا جسے آپ کہیں گے اور یہ اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا ہو تو آپ قلعوں میں چلے جائیے. خلد آباد کا قلعہ وہ ہے مہاراشٹرا کے اندر جس میں 7 دروازے ہیں اور 7 دروازوں سے دشمن پار ہو کر کبھی بھی اس قلعے کو پتا نہیں کیا, یہ تاریخ ہے. اس قلعے کے ایک ایک دروازے میں اس طرح کے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں, وہ سارے اڑنگے لگے ہوئے ہیں اور وہ سارے کنڈے لگے ہوئے ہیں, وہ بڑے بڑے راڈس ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے لاک کیا جاتا ہے. تو یہ جو دروازے ہوتے ہیں اس دروازے کو کھولنا, اس دروازے کے اڑنگے ڈالنا, پھانسنا اور اس اڑنگوں کو کھولنا, یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. اس کے لیے ایک جماعت درکار تھی, یہ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے. تو اس طرح کے وہ محلات بنا کر اس کے اندر سے خزانے دفن کر کے رکھتا تھا اور ایک ایک دروازے کو کھولنے کے لیے کئی کئی لوگ درکار تھے, ان کے ذریعے سے یہ دروازے کھل سکتے تھے. اتنا مال اس نے جمع کر رکھا تھا. اس میں قارون کے گویا کے 3 ایسپیکٹس آئیں گے. قارون کے بارے میں یہاں بھی تفصیل ہے, آگے انشاءاللہ ہم اور سورت میں سورہ عنکبوت میں بھی مطالعہ کریں گے اور اس سے آگے سورہ مومن کے اندر بھی مطالعہ کریں گے. یہاں جتنا ایسپیکٹ بتانا ہے اتنے ایسپیکٹ پر ہم گفتگو کریں گے. تو قارون کے پاس بعض اہل علم لوگ گئے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سماج کا جو مالدار طبقہ ہے ان تک ہم پہنچیں, اس تک ہم دعوت پہنچائیں. ہم یہ ہے کہ عوام کے درمیان بھی, غریبوں کے درمیان بھی, اور عوام کے دبے کچلے طبقے کے درمیان بھی دعوت کا کام کریں, اور بڑے طبقوں کے درمیان بھی پینیٹریٹ کرنے کی ہم کوشش کریں. اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک جمعیت, ایک ٹیم جو اہل علم ٹیم تھی, وہ ٹیم وہاں گئی. اصحاب علم لوگ گئے اور قارون کو انہوں نے نصیحتیں کی. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے سناتا ہے کہ ہم میں بھی اگر قارون کا مزاج ہو, قارونیت ہمارے اندر ہو, تو یہ 4-5 حل جو اصحاب علم نے پیش کیا تھا, یعنی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہم کہہ سکتے ہیں, حضرت موسیٰ کے صحابہ گئے بعض لوگ اس کے پاس قارون کے پاس اسے سمجھانے کے لیے, تو وہ جو 5-6 پوائنٹ تھی وہ ہمارے لیے بھی کارگر پوائنٹ تھی. جا کر انہوں نے 5-6 باتیں کی. پہلی بات تو یہ کہی, اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحين, مال و دولت مل جانے پر تم کو اتنا اترانا نہیں چاہیے, تم کو اپنی کمیونٹی سے اتنی دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی, تم گویا کہ پھولے سما نہیں جاتے اور تم بڑی فرحت کا شکار ہو, تمہارے اندر استکبار, ناز, نقر, یہ ساری چیزیں جو پیدا ہو گئیں یہ تمہیں نہیں کرنی چاہیے. یہ سرمایہ داری کا نشہ, یہ نشہ چور چور ہو جانے والا ہے ایک دن. اس نصیحت میں پہلی بات یہ تھی کہ سرمایہ داری کے نشے سے تم باہر نکل کر آؤ, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نعمت سمجھو. مال ہی سبب عزت نہیں ہے, مال ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے, ہدایت بہت بڑی چیز ہے. تم نے ہدایت کے بدلے مال کو خریدا, تم نے ہدایت کے بدلے فرعون کی دوستی کو خریدا. تو پہلی بات یہ کہی انہوں نے جا کر کہ تم گویا کہ دولت کے نشے میں اس وقت جو چور چور ہو اس سے باہر نکل کر آنے کی کوشش کرو. نمبر 2 یہ کہ وقت تغی فیما آتا اللہ دار الآخرہ, تم کو اللہ نے جو دولت عطا کی ہے اس سے تم آخرت بنانے کی فکر کرو. تم نے دنیا بہت بنا لی, دنیا میں بہت سے تم نے تمہارے لیے اونٹ ہیں, خچر ہیں, جانور بنا لیے, تیار کر لیے, تم نے محلات تعمیر کر لیے, تم نے ساری چیزیں دنیا کی بنا لی, اب تم اپنے مال کے ذریعے سے آخرت بنانے کی کوشش کرو. یہ ہر قارون کے لیے, ہر زمانے کے قارون کے لیے یہی نصیحت ہے کہ تم آخرت بنانے کی فکر کرو, آخرت میں جو چیز کام آئے گی. اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیریٹی کریں, انفاق کریں, لوگوں کے کام آئیں, محلات بنائیں, سرائے بنائیں, پل بنائیں, لوگوں کے لیے دعوت کے ادارے قائم کریں, جو جو انسانی خدمت کے لیے کام ہو سکتے ہیں وہ سارے کام کریں. آخرت کا تم گھر بناؤ, آخرت کے لیے کچھ تم تیاری کرو. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھولو. اس کا ترجمہ ایک یہ کیا گیا ہے کہ دنیا بھی تم کماؤ اور آخرت بھی کماؤ, لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے دل لگتی بات نہیں ہے. اس سے زیادہ بہتر تشریح یہ ہے کہ تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق کو بھی نہ بھولو. آخرت بنانے کی فکر میں ساری چیز آخرت کے لیے تم کرتے ہو, لیکن ادھر بیوی کو تم نے جو ہے ہوا کے اندر چھوڑ رکھا ہے, بچوں کی جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے, خاندان کو جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے, معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر تم رہتے ہو اس معاشرے کے اندر غربت ہے, لاچارگی ہے, بے چارگی ہے, مجبوری ہے, ان ساری چیزوں سے تم گویا کہ کنارہ کشی کا رویہ اختیار کر کے صرف آخرت بناؤ تو یہ بھی پسندیدہ محبوب و مطلوب نہیں ہے. دنیا میں ہو تو دنیا میں بندوں کے حقوق بھی ادا کرو. نمبر 3 یہ ولا تنس نصیبہ کا منت دنیا کا مطلب دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آیا اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا معاملہ کیا, تو تم کو بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ تم بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرو. تم لوگوں کو جھڑکو نہیں, تم لوگوں کے ساتھ تنگ دلی کا رویہ اختیار نہ کرو, تم لوگوں کو دیتے ہوئے گالم گلوچ کر کے دل دکھا کر لوگوں کی جو ہے اعانت نہ کرو, مدد نہ کرو, تم لوگوں کی تاخیر نہ کرو, لوگوں سے روگردانی نہ اختیار کرو, لوگوں کے مسائل سے روپوشی کا رویہ اختیار نہ کرو, بلکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, پیار کا معاملہ کرو, محبت کا معاملہ کرو, ان کے کام آؤ, ان کے دکھ درد میں گویا کہ دو میٹھی بول بول لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ نے تم کا تمہارے ساتھ احسان کیا, تمہیں بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. نمبر پانچ یہ ہے کہ ولا تبغ الفساد فی الارض, زمین میں فساد مت کرو. فساد کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ استکبار ہے, کبر ہے, بڑائی ہے, بڑائی کا رویہ اختیار نہ کرو. کبر تمہارے لیے زیب نہیں دیتا, اس لیے کہ یہ مال و جائیداد یہ تمہارے اب و جد کی کوئی میراث نہیں ہے, یہ تمہارے سلیقہ مندی کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا حق پہچانو, اور یہ کبر, یہ استکبار, یہ غرور, یہ تکبر تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. تو کسی بھی مالدار کے لیے یہ پانچ گویا کے ہدایات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے بعض لوگ اس کے پاس پہنچ کر یہ پانچ اسے نصیحت کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا جواب سنیے قارون کا, جس کے دماغ کے اندر خناس سمایا ہوا تھا, جو الٹی کھوپڑی کا انسان تھا, جسے اپنی سرمایہ داری پر بڑا زام تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب, یہ ساری چیزیں جو میں نے کمائی ہیں وہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. ٹیلنٹس کی بنیاد پر, میں اپنی اسکلز کی بنیاد پر, میں اپنی پلاننگ کی بنیاد پر, میں اپنا جو فائنینشیل سٹرکچرنگ کرتا ہوں, میری اپنی جو منڈی ہے اور میرا جو میری جو فیکٹری ہے اور میرا جو انتظام ہے, میری جو سرمایہ داری ہے, میں نے جو پلاننگ کی ہے, اس کی وجہ سے میں نے یہ ساری چیزیں کمائی ہیں. وہ کہتا ہے قال انما اوتیت على علم عندي, میرے علم کی وجہ سے, میرے حسن تدبیر کی وجہ سے, میرے پلاننگ کی وجہ سے, میرے اسکلز اینڈ ٹیلنٹس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ملی ہیں. اور کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک, پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. یہاں جب اس سے کہا گیا کہ صاحب بندوں کا کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, بندوں کے لیے خرچ کرو, چیریٹی کرو, آخرت کا گھر بناؤ, تو اس نے کہا کہ میں کیوں کروں یہ سب کام, میں کیوں کروں, میں کام آؤں, میں اپنا محنت سے کمایا ہوا پیسے, گاڑے پسینہ کا پیسے میں لوگوں کے اوپر کیوں خرچ کروں, یہ تو میرے اپنے ٹیلنٹس کی وجہ سے ہے, میں کسی کو جو ہے حقدار نہیں سمجھتا. یہ گویا کہ قارونیت ہے. فرعونیت کو ہم نے دیکھا انا ربکم الاعلی, وہ کہتا تھا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. اور قارونیت یہ ہے کہ آج کے ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں نو ون ہیز گاٹ دا رائٹ ٹو پوک ہز نوز انٹو مائی افیئرز, کس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے معاملات میں مداخلت کرے, مجھے آ کر نصیحت کرے, مجھے راستہ بتائے, مجھے انفاق کرنے کی نصیحت کرے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا, میں کسی کو یہ رائٹ دینا ہی نہیں چاہتا, میرا اختیار ہے, میں نے یہ پیسے کمائے ہیں, میں جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہوں. گویا کہ اس نے زام کے ساتھ یہ کہا انما اوتیت علی علم عندی, میرے پاس جو علم ہے, میری جو پلاننگ ہے, میری جو مہارت ہے, اس کی بنیاد پر مجھے یہ ساری چیزیں ملی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اگر تمہارے ٹیلنٹس کی وجہ سے ملا تو دنیا میں اس سے پہلے بھی بہت سے قارون پیدا ہوئے, دنیا میں اس سے پہلے بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ پیدا ہوئے. اگر ان کی ٹیلنٹس کی وجہ سے آدمی مال کماتا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ اسے موت آ جاتی ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ اسے زوال آ جاتا ہے؟ آپ اپنی صلاحیت سے کماتے ہیں, پھر کس وجہ سے وہ مال جو کمایا وہ مال ہے وہ غارت ہو جاتا ہے, آدمی ڈوب جاتا ہے, بزنس کے اندر خسارہ آ جاتا ہے. جب آدمی صلاحیت کی بنیاد پر کما سکتا ہے تو صلاحیت کی بنیاد پر بچانا بھی چاہیے, صلاحیت کی بنیاد پر اسے بچا کر بھی رکھنے کی قابلیت ہونی چاہیے. لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, آتا بھی ہے مال اور ڈوب کر ختم بھی ہو جاتا ہے. لہذا یہ نہ اتراؤ. قرآن کہتا ہے کیا تمہیں نہیں معلوم ان اللہ قد اہلک من قبل, اس سے پہلے لوگ زمانے میں کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا. من ہوا اشد منہم قوہ, قارون سے زیادہ بہتر پیسے والے, قارون سے زیادہ سرمایہ دار لوگ موجود تھے دنیا میں, اس سے بہتر لوگوں کو ہم نے جب ختم کر دیا تو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے مجرموں کو تو ان سے پوچھ کر نہیں پکڑتا کہ تمہیں پکڑا جائے کہ نہیں پکڑا جائے, تمہیں آج زوال ہو کہ نہیں ہو, پوچھ کر نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے تو کسی زوال کا فیصلہ کرتا ہے تو اچانک اس پر زوال آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ کر, مجرموں سے پوچھ کر ان کے گناہوں کی سزا نہیں دیا کرتا. یہ گویا کہ فرسٹ ایشو ہے, اس سے جا کر ڈسکشن ہو رہا ہے, اس سے جا کر گفتگو ہو رہی ہے, اسے سمجھایا گیا تو اس نے گویا جواب یہ دیا, بڑے اتراتے ہوئے یہ جواب دیا. سیکنڈ ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایک دن اس نے ریلی نکالی, فخرج علی قومہ فی زینتہ, اپنے مال کی نمائش کے لیے, اپنی جائیدادوں کی نمائش کے لیے, اپنے ثروت اور اپنے اقتدار کی نمائش کے لیے اس نے گویا کہ ایک ریلی نکالی. امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھا کہ وہ گویا کہ ایک جلوس نکال رہا تھا اور اس کے ساتھ 250 لوگ کے لگ بھگ بنی اسرائیل ہی میں سے اس کے ساتھی بن گئے تھے، سب کو لے کر ایک دن وہ اپنی ریلی نکالا۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے چھوٹے موٹے جو پیٹی سیاستدان ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جو لیڈر ہوتے ہیں ہر گاؤں ہر بستی کے اندر، تو اپنا روب جمانے کے لیے، اپنی صلاحیت کا ڈنکا بجانے کے لیے اور اپنے جو حوالی موالی ہوتے ہیں ان کی قوت کا اظہار کرنے کے لیے ریلیز نکالا کرتے ہیں۔ سب ہوتا ہے آج کے زمانے میں، ریلیز نکالنا بہت معمولی بات ہے اور لوگوں کو اس بات پر دام ہوتا ہے کہ ہماری ریلی 2 کلومیٹر تک چلتی رہی، 5 کلومیٹر تک چلتی رہی، آج کے زمانے میں ہوتا ہے۔ یہ سب قارون کے طریقے ہیں اور ہر زمانے کے قارون اس طرح سے کرتے تھے۔ اس میں اچھی چیزوں کے لیے ریلی نکالی جا سکتی ہے، یہاں اپنی زینت بتانے کے لیے، اپنا فخر جتانے کے لیے، اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے اس نے ایک ریلی نکالی، اس نے ایک جلوس نکالا۔ جب وہ جلوس نکالا تو بعض مادہ پرست انسان جو ریچتے ہیں دنیا پر، اللہ کے رسول کی ایک حدیث سے بڑی پیاری حدیث، اس پر غور کر رکھے بھی، دنیا میں 4 قسم کے انسان ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی ہے اور وہ بڑا ہی جو ہے اسراف کرنے والا، بیکار خرچ کرنے والا، نمائش کرنے والا، اپنے آپ پر خرچ کرنے والا ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی۔ دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ نے دولت نہیں دی لیکن اس کا مزاج ویسے ہی ہے، وہ اس بات کی تمنا دل میں لیے بیٹھا ہے کہ کل کے دن اگر مجھے مال ملے تو میں بھی ایسے جو ہے عیش کروں، میں بھی ایسے تنعم کروں، میں بھی ایسے جو ہے خرچ کروں۔ یہ آدمی اور اس آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، مزاج کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے فرق نہیں ہے، حالانکہ مال کے لحاظ سے فرق ہے لیکن دونوں کی مینٹالٹی ایک ہے۔ آج اس کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن کل پیسے آئیں گے تو یہی تمنا یہ دل میں لیا بیٹھا ہے کہ کاش مجھے پیسے ملے تو میں بھی ایسی ساری چیزیں اسراف کروں گا۔ ایک آدمی ہو جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اسے ثواب ملے گا۔ اور ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ نے دولت نہیں دی لیکن دل میں یہ تمنا لیے بیٹھا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے دولت دیتا تو میں خوب بندوں کے کام آتا۔ تو یہ دونوں لوگ اجر کے لحاظ سے ایک ہیں، جسے مال ملا جسے مال نہیں ملا، لیکن مینٹالٹی دونوں کی ایک ہے کہ راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے بعض لوگ تھے بنی اسرائیل میں جو قارون کو دیکھ کر بہت فریفتہ ہوتے تھے، بہت اپریشیٹ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم کو بھی اگر ایسا ملتا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جس طرح سے قارون کو دولت دی گئی کاش ہم کو بھی اگر ملتی تو ہم بھی دنیا میں آج اس طرح سے جو ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ نکلتے تھے، آج ہم بھی کر و فر کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، آج ہم بھی جو ہے اس کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ گویا کہ ان کے دل کے اندر جو تمنائیں انگڑائیاں لے رہی تھیں وہ ساری چیزوں کا وہ اظہار کر رہے تھے کہ کاش ہم کو بھی وہ دولت ملتی۔ انہ لذو حظ عظیم، واہ بھائی واہ، بڑا ہی نصیبے والا آدمی ہے، بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے قارون، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی، یہ وہ لوگ کہتے تھے۔ لیکن اس کے برخلاف وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، علم کا نور عطا کیا تھا، جو نفوس خدوسیہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، وہ لوگ کہنے لگے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، ان پر تباہی ہے۔ ایسے لوگوں پر جو اپنے مال کی نمود کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر تباہی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب اور بہتر چیز ان لوگوں کے لیے جو عمل صالح اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اجر نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے کہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ دوسرا مندر تھا، اس کی جب ریلی نکلی تو بعض لوگ اس سے متاثر ہوئے، بعض لوگ اس سے امپریس ہوئے اور بعض لوگ اس سے امپریس نہیں ہوئے۔ جو دیندار لوگ تھے ان کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا، وہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ سب جو ہے 2 دن کے گویا کے نمونے ہی دکھانے کے لیے اور اس کے بعد تباہی ان پر آنے والی ہے۔ تیسرا مندر اللہ تعالیٰ یہ پیش کرتا ہے کہ اب اس کا انجام، اور انجام بھی بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، جس طرح سے کوئی جانور جو ہے اپنے شکار کو نکلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں دیوار پر چپکلی بیٹھی ہوتی ہے اور اگر کوئی پتنگا اس کے سامنے سے آئے تو ایک سیکنڈ کے ایک فریکشن میں جو ہے وہ چپکلی اسے نکل لیتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ قرآن کا یہ انداز ہے، مفسرین نے لکھا کہ اسے جو عذاب دیا گیا اس عذاب کی لمبی چوڑی کہانی نہیں سنائی گئی، بالکل مختصر بڑی سرعت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اس کا انجام دکھایا گیا۔ یہ تو اس کی ریلی نکلی، اب اس کا تیسرا منظر یہ ہے کہ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان مباہلہ ہوا۔ مباہلہ ایک بات ہے جو سورہ مائدہ میں مطالعہ کر چکے ہیں، موقع نہیں یہاں کہنے کا۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ فریق آپس میں جو ہے اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بات حق، میں حق پر ہوں، اور وہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں، اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، اگر تم غلطی پر ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے، پھر اسی طرح سے سامنے والا اس پر لعنت کرتا ہے، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ تو روایت میں بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے درمیان مباہلہ ہوا، مباہلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لعنت اس پر پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا نکلی۔ تو اس کے بعد یہ کہ اچانک آنن فانن فوراً ایک جھٹکے کے ساتھ وہ زمین کے اندر غرق ہو گیا، بہت کمزور ثابت ہوا، اس کی ساری جائیداد، اس کی مال و دولت، اس کی کنجیاں، ان ساری چیزوں کے سمیت آنن پانن ایک سیکنڈ کے ایک حصے کے اندر وہ زمین کے اندر ختم ہو گیا، دھنس کر رہ گیا، اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسکی، تڑکی زمین، اور زمین کے اندر وہ پوری طرح سے ہضم ہو گیا، زمین نے گویا کہ اسے نگل لیا، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجدہ دیگر جادوگروں کے سام کو نگلتا چلا جاتا تھا، اس طرح سے زمین نے قارون کو، قارون کے خاندان کو، قارون کے خزانوں کو ایک لخت نگل لی زمین نے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فخسفنا بھی و بداری الارض، ہم نے اسے اور اس کی ساری جائیداد کو زمین کے اندر دھسا دیا. فما کان لہ من فیات ینصرونہ من دون اللہ، اس کے لیے کوئی جمع ریلی نکالا تھا، اس کے ساتھ اتنے لوگ تھے، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کے ساتھ اس نے نظام کیا ہوگا، ایک آدمی اس کا حمایت ہی نہیں نکلا. جب زمین شخ ہوئی، زمین پھٹی اور اس کے اندر پوری طرح سے قارون کا خزانہ دھنس رہا تھا، تو اس وقت کوئی جماعت، کوئی گروپ، کوئی اس کے متبعین مدد کرنے کے لیے نہیں آئے. اس لیے کہ جو لوگ چیلے ہوتے ہیں وہ جب تک چار پیسے ہوتے ہیں جے جے پکارتے ہیں اور آپ کے ساتھ ریلی میں شریک ہوتے ہیں، اور جس دن کنگال میں، جس دن کرسی سے نیچے نکلے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بعض ذمہ داران، عہدے داران تھے ایک زمانے میں، وہ ان کا جو ہے ڈنکا سارے عالم میں بستا تھا، لیکن آج ان کو کورٹ پہ جانا ہے حاضری دینے کے لیے تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی پیے تک نہیں ہوتا. یہ حال ہوتا ہے. تو قارون کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب وہ دھسا تو اس کا کوئی اس کا تعاون کرنے والا، کوئی مدد کرنے والا اس کے لیے نہیں آیا. وہ مکان من المنتصرین، کوئی مدد کرنے کے لیے اسے کوئی وہاں اس کے قریب نہیں پہنچا. اس وقت یہ ہوا وہ اصبح الذین تمنوا مکانہ، وہ بعض لوگ جو مادہ پرست تھے وہ کہتے تھے کہ بڑا خوش نصیبہ والا آدمی ہے، نصیبہ ور آدمی ہے قارون، تو ان کو آج احساس ہوا، آج ان کو احساس ہوا. نہیں بھائی، ہمارے بڑے لوگ جو کہتے تھے کہ مال و دولت میں عزت نہیں ہے، سرفرازی نہیں ہے، اصل سرفرازی ہدایت میں ہے، اصل سرفرازی اخلاق میں ہے، اصل سرفرازی جو ہے رسول کی بات ماننے میں. اس دن ان کو احساس ہوا جب زمین نگل گئی، تو اس دن ان کو فیل ہوا، اور قارون کا وہ تمتراء، قارون کا وہ استکبار جب زمین میں پوری طرح سے دھس گیا، تب ان کو احساس ہونے لگا کہ دولت لازوال نہیں ہے، بلکہ دولت کو زوال ایک دن آتا ہے، ضرور آنا ہے، اور دولت کے ساتھ انسان کی ساری کرسی اور سلطنت، ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جاتی ہیں. اگر زوال کسی چیز کو نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جانے کے لیے کبھی بھی زوال نہیں. یہ بات ان کو بہت زمانے کے بعد سمجھ میں آئی. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہم اس کے ساتھ شریک ہوتے تو ہم بھی زمین کے اندر دھسا دیے جاتے. وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے بدبختی، ہائے افسوس ان لوگوں پر، ان کافروں پر جو زمین کے اندر دھسا دیے گئے. یہاں تک بات ختم ہوتی ہے، قارون کا قصہ ختم ہوتا ہے. گویا کہ قارون کا یہ تیسرا منظر تھا، زمین کے اندر وہ دھسا دیا گیا. اب اس کے بعد ایک آخری رکوع باقی ہے، انشاءاللہ کل اس رکوع کو ختم کرنے کے بعد، چھوٹا سا حصہ ہے وہ، اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہو جائے گی. کل جو بات آئے گی وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے کے نتیجے میں جو لوگ، جن لوگوں کی اصلاح ہوئی، وہ دنیا پر ریچتے نہیں تھے، وہ دنیا میں جو ہے کبر نہیں کرتے تھے، استکبار نہیں کرتے تھے. ان کو دنیا کی ساری سلطنت ملی، دنیا کی ساری دولت ملی، دنیا کے وہ حکمران بنائے گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں سادگی تھی. کل انشاءاللہ ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کی بعض مثالیں دیکھیں گے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے رولر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا کے اتنے بڑے رولر تھے کہ ان کا ثانی کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن اتنے بڑے مدبر، اتنے بڑے حکمران اور اتنے بڑے پلاننگ کرنے والے، دنیا میں انہوں نے ایسے ایسے انوویٹو کام کیے تھے، ان کی زندگی کی سادگی بھی ہم دیکھیں گے کل. یہ گویا کہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ جو دنیا پر ریچتے ہیں اور دنیا پر فریبتہ ہو کر اللہ کے رسول کی دعوت کو نہیں مانتے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی دعوت کو ماننے کے نتیجے میں دنیا میں بلند ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کے مزاج کے اندر سادگی ہوتی ہے. کل انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. گزشتہ سال بھی ہمارے ہاں جامعۃ الفلاح سے بعض ذمہ داران آئے تھے، آج بھی اس وقت ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان کا بہت بڑا مدرسہ ہے اور دیوبند کے بعد دوسرے نمبر پر جامعۃ الفلاح کا نمبر آتا ہے طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے، اور یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کا الگ کیمپس ہے، ان کی باؤنڈری الگ ہے، لڑکے بھی پڑھتے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، اور ہندوستان میں لڑکیوں کے اعتبار سے سب سے بڑا مدرسہ ہے. اتنی بڑی تعداد میں کہیں بھی لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کرتی، یہ ایک انوکھا مدرسہ ہے، اور یہاں قرآن پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس پر توجہ دی جاتی ہے جامعۃ الفلاح، اور اس سے بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے ہیں، فلاحی حضرات، کتنے علماء کے نام ہم لے سکتے ہیں. تو یہ دینی مدرسہ اس وقت ہندوستان کا ایک عظیم مدرسہ ہے، اس کے بعد ذمہ داران یہاں آئے ہوئے ہیں، تو بعض لوگوں سے ملاقات کریں گے، یا جن کو خود ملنا ہے وہ ان سفیر حضرات سے، ان ہمارے بزرگ حضرات سے آپ لوگ خود ملاقات کر سکتے ہیں. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, میدان محشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. میدان محشر میں جب تو پکارے گا تو اے پروردگار ہمیں رسول کے امتی میں سے اٹھا, اور اے پروردگار ہم کو ان لوگوں میں سے شریک نہ فرما جن کو ذلت و رسوائی اس دن سہنا پڑے گا. اے پروردگار ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرما, میدان محشر میں رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار آخرت میں ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرما, جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار ہم میں سے جتنے لوگوں کو تو نے مال و دولت عطا کی ہو, اے پروردگار اس میں تیرا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما, بندوں کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما, لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما, استکبار کرنے سے ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار یہ ساری چیزیں تو نے ہمیں جو دی ہیں, جو علم تو نے عطا کی ہے, جو صلاحیتیں تو نے دی ہیں, جو مال و دولت تو نے ہمیں عطا کی ہے, یہ ساری چیزیں تیری نعمت ہے. اے پروردگار نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین قارون کے انجام سے ہماری حفاظت فرما, قارونیت ہمارے مزاج میں پیدا ہونے سے ہماری حفاظت فرما, ہمیں سادگی کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار ہمیں اہل علم لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اے پروردگار دنیا کی حقیقت کو سمجھنے, پہچاننے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ.